الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 3 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت سے تشریف لائے ہیں کہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا, تو وہ ان کا اعتکاف ہو ہی گیا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, زبان سے بھی چاہیں تو دوہرا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعتکاف کی روح یہ بھی ہے کہ 5 نمازیں با جماعت ملیں گی, اور اعتکاف کا یہ اہم ترین مقصد ہے کہ 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولا سے ملیں اور وہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار رہے. تو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے, اس طرح کا مضمون حدیث میں. تو وہ مختصر یہ کہ جو نماز کے انتظار میں ہو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. جو لوگ آخر میں آتے ہیں نا, ابھی تو اقامت بھی نہیں ہوئی, تکبیر بھی نہیں ہوئی, وہ بہت بڑی بھول کرتے. اگر وہ پہلے سے آ کر بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے نماز کا, تو یہ اس کے جو بھی لمحات گزریں گے یہ ثواب میں گزریں گے, عبادت میں گزریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں قدردان بنائے. آج ابھی شروعات ہے, سچی پکی نیت کر لیجئے کہ کوئی نماز میری تکبیر اولا بھی میں نہیں جانے دوں گا. پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ پہلی تکبیر کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور پہلی صف تو شاید وہ کوئی بہت بڑا پہلوان ہو اس کو ملے, اور پہلوان وہ نہیں جو دھکم پیل کر کے کسی کو پٹخ کر پچھاڑ کے چلا جائے, پہلوان وہ جو صبر و ضبط کرے, گھنٹے بھر پہلے آ کے بیٹھ جائے, آدھے گھنٹے پہلے بیٹھ جائے, 2 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جائے, وہ پہلوان. یہاں میرا مدنی پہلوان وہ ہے, پہلی صف اس طرح لے صبر و ضبط کے ساتھ, نہ کہ کسی کا دل دکھا کر. تو پھر وہ پہلوان گائے گا, وہ تو بدماش ہوا. تو اگر بدماشی کرنی ہے تو اس کے لیے مسجد ہی رہ گئی تھی, ہٹیا میں پہلی صف میں پڑھوں گا, میں کل بھی یہی تھا, زور میں بھی یہی تھا, میں یہی پڑھوں گا, تو کہاں سے آ گیا ادھر. تو بس استغفر اللہ, یہ نہیں کرنا, یہ تو کرنا نہیں, ہماری ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ہمیں پہلے جا کر بیٹھ جانا. یہ بھی نہیں کہ اب کپڑا رکھ دیا, رومال رکھ دیا, گھومتے رہے. میری اب یہ ہلاٹ ہو گئی جگہ, میرے نام کی تختی لگ گئی ہے, خبردار اگر کوئی اس کو ہٹائے گا تو میں یہاں نماز پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے اترانے والے, ندا گیر اور یہ لوگوں پر روب جھاڑنے والے پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنے والے بندے پسند ہیں. تو یہاں کوئی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہم, یہاں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کے لیے حاضر ہوئے. تو اس لیے اس طرح چادر رکھ کر بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. البتہ اب کوئی بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں, اب جیسے اس وقت بیٹھا ہوا ہے عصر کی نماز پڑھ کر, مغرب اس نے پڑھنی ہے اور بیٹھا ہوا بیچارہ, اب اس کو لگ گیا پیشاب. اب پیشاب کی حاجت اگر شدید ہے تب تو نماز پڑھنا ہی مکروہ تحریمی ہے. یہ پہلی صف والے خاص کر کے غور کر لیں, एक घंटों पहले बैठते होंगे, जाते भी नहीं है बस, तो इफ्तार के लिए भी नहीं जाते, मैंने आंखों से देखा है। ये पहली सप में बैठकर ही अपनी खजूर वगैरह पानी और जो भी ये गुजारा कर लेते। अब इनकी आप पहली सप छीन लो तो कहां से आप पहलवान बनोगे, ये पहलवान। तो खैर, तो अब ये क्या लग गया, अब बेचारे को पेशाब, वो पहली सप वो उसकी वो बैठता ही है पहली सप में, तो अब वो इधर अपना रुमाल रख दे, कोई चीज रख दे, बराबर वालों को गवाह कर ले कि ये मैं आ रहा हूं वजू करके, फिर इधर उधर गप्पे मारने में ना लग जाए, जो नॉर्मल एक वक्त लगता है इस्तिंजा वजू का वो करके यहां पहुंच जाए। अब ये कि जो जिनको आपने गवाह किया है वो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी जगह की हिफाजत करेंगे, करनी भी चाहिए, इसमें भी सवाब मिलेगा। और अब अगर कोई बैठ गया तो ये उसकी भूल है, जरा वजू करने गया ही है तो इतनी देर के लिए तो इसमें झगड़े भी होने का इम्कान नहीं रहता इतना कि वो तो वजू करने गया था, वो आ रहा है, दो आदमी बोलेंगे यार इसकी जगह है, इतनी हद तक तो इजाजत है। वरना इसके अलावा जो मैंने बताया उसकी कि वैसे ही कब्जा करके चादर रख के घूमता रहे, इसकी इजाजत नहीं है। ये चाहे पहली सफ का मसाला हो या आखिरी सफ का मसाला हो, मसाला सब बराबर है। ये दूसरी सफ में बोले तो पहली सफ का बोला था कि चादर रखकर घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, तो मैं तो दूसरी सफ में रख क्या हूं, तो आखिरी सफ में भी जगह इस तरह घेरने की इजाजत नहीं है। बस तो कोई हाजत होगी पेशाब वगैरह की और ये चंद मिनट के लिए जाना पड़ गया तो वो चला गया और आ गया, इतनी हद तक इजाजत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
पापा आप जिन जज्बात का इजहार फरमा रहे हैं, उम्मीद तो यही होती है कि मोतकिफ जो है वो इन्हीं जज्बात के साथ मस्जिद में रहे और इतिकाफ की सआदत हासिल करता रहे, लेकिन वो क्या असबाब होते हैं जिसकी वजह से वो इन सआदतों से महरूम हो जाता है?
अब वो असबाब जो है ना, ये ऐसा है कि वो यार शुरू में जोश होता है, शुरू में जोश होता है, आज पिला दी ना इसको, जो पिलाना पिला दो,
हाँ जी,
आंखें बंद करके ये पी लेंगे। अब यह आपको पिलाना आना चाहिए कि 10 दिन तक इनका नशा ना उतरे। अगर आपने वो हल्का फुल्का जाम पिलाया तो ये खाने के बाद गए आपके हाथ से। मदनी मुदाकरे इसके अलावा जो भी नमाजों का मैंने अर्ज किया, पांचों नमाजें, आप देखो ना एतिकाफ में मस्जिद के अंदर अगर बिला उज्र जमात चली जाए तो अब इससे बढ़कर किसको अपने मतलब बदनसीब कहेंगे। हाँ उज्र हो गया, हो जाता है उज्र कि जमात का वक्त हो गया और अब जोर की कोई हाजत होगी पेशाब की या पेट में गड़बड़ हो जाती है आदमी के या कोई जख्म आ गया खून बह गया वजू के लिए जाना पड़ा। ये एक आजार तो कई होते हैं जिससे मतलब ये देखे शरण भी उसको माफ रखा जाता है। तो ये ना हो खाली खाली सुस्ती की बातें करने में लगे रहे, मुलाकातियों में मसरूफ रहे, कोई दोस्त आ गया, वालिद आ गया, बड़ा भाई आ गया, उसके बातों में लग गए। नहीं, इनको भी लेना है कि हम आगे से आगे, देखो पहली सफ तो मैंने कहा ना इसके लिए तो पहलवान का भी काम नहीं है, पहली सफ में आने का फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में काम सब्र जब्त करने वाले का, जिसका वजू बचे, जिसका पेट सेट हो, गैस तंग ना करे, बार बार जिसको पेशाब ना लगता हो, इस तरह का बस कुदरती जिसको साथ हो वो पहली सफ यह हासिल कर सकेगा आलमी मदनी मरकज में इन 10 दिनों में। अच्छा, अब पहली सफ की फजीलत तो अपनी जगह पर मुसल्लम, कि अगर इसकी फजीलत पता चल जाती तो लोग आपस में कुरा अंदाजी करते, इतने जमा हो जाते पहली सफ के लिए कि आपस में लॉटरी निकालते कि जिसका नाम आएगा साहब वही पहली सफ में खड़ा होगा। यह हदीस शरीफ में यह हमको समझाया गया इसकी अहमियत दिलाने के लिए कि पहली सफ में बहुत सवाब है। तो अब पहली सफ के बाद क्या अब दूसरी सफ हो या आखिरी सफ हो, सबकी एक ही फजीलत है? ऐसा नहीं है। अब इसके बाद दूसरी फजीलत का दूसरी सफ का नंबर आएगा, उसकी भी साइड है, पहली सफ की भी साइडों के फजाइल है। तो मैं उसकी आप तफसील सुन ले, तो जितनी जो जोन सी आगे सफ मिले, दूसरी मिले, तीसरी मिले, पांचवी मिले, 15वीं का को मिले, 17वीं का को मिले, आगे 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 की सफ मिले, یہ بھی کوشش کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ سب سے پہلے رحمت امام پر اترتی ہے, اب اس کے بعد فضیلت کس کی ہے؟ اس کے بعد فضیلت اس کی ہے کہ جو امام کے عین پیچھے بالکل سیدھ میں کھڑا ہے. تو پہلے اتری امام پر رحمت, اس کے بعد جو امام کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت اترے گی. اب اس کے سیدھے ہاتھ والوں پر رحمت اترے گی, پھر اس کے الٹے ہاتھ والوں پر, پھر اسی کے عین پیچھے جو کھڑا ہے اس پر رحمت اترے گی, پھر سیدھے ہاتھ والوں پر, پھر الٹے ہاتھ والوں پر, اسی طرح پھر اس کے پیچھے جو ٹھیک پیچھے سیدھے میں کھڑا اس پر, پھر سیدھے ہاتھ والے, پھر الٹے ہاتھ. علی حد القیاس, یعنی اسی پر آپ قیاس کر کے آخری صف تک جائیں تو جتنا دور جائیں گے تو وہ فضیلت کم ہوتی گئی نا, اس لیے آگے سے آگے جگہ لینی ہے. اور صفے بناتے وقت ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں مسجد میں, جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے, پیچھے صف جان بوجھ کر شروع کرنا جائز نہیں ہے. لوگ بالکل کر دیتے شروع, سستی کرتے آگے بڑھنے کی, سستی نہیں کرنا چاہیے, جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ثواب ملے گا تو, ثواب ملے گا تو جنت ملے گی نا اللہ کی رحمت سے, جس سے رب راضی ہوگا اس کو جنت عطا کرے گا. تو صفوں کی درستی, اچھا پھر صفوں میں بھی ایسا ہے کہ گیپ ہو جاتے ہیں بازو پر, گیپ نہیں ہونا چاہیے, گیپ ہو گیا شیطان گھس گیا. کندھے اس طرح ملا نہیں, تو آپ نے سنا ہوگا کندھے سے کندھا ملا لو, کہیں کے اعلان بھی ہوتا ہے. تو ملانا کس طرح, کندھے سے کندھے سے کندھا اس طرح ملانا ہے کہ رگڑ کھا رہا ہو, محسوس ہو کے دب رہا ہے, رگڑ کھا رہا ہو. اس طرح تو عام طور پہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے. پھر صرف کندھے سے کندھا سیدھ میں ہو اور ملا ہوا رگڑ کھا رہا ہو یہی نہیں, گردنیں بھی ایک سیدھ میں ہو صف میں, یہاں تک کہ پاؤں کے ٹخنے, پنجے کا جو جوڑ ہے, پنڈلی اور پنجے کے جوڑ کو ٹخنا کہتے ہیں, جہاں تک عام طور پہ یہ بوٹ ہوتا ہے تو وہ ٹخنے اس میں نہیں چھپتے, میرا خیال ہے بوٹ کے بعد ابھار تھوڑا سا رہتا ہے, وہی ٹخنا
جوتے اس کا اینڈ ٹخنے سے نیچے ہی ہوتا ہے.
ہاں یہ ٹخنا جو ابرا ابری ابری ہڈی ہے نا, یہ آ گیا ٹخنا, دیکھو یہ پنجا ہے اور یہ ٹخنا ہے. تو اس طرح صف, اور پھر وہ کالی پٹی یا لال پٹی جو ہے نا صف, یہ ایڑی اس پہ نہیں رکھنی, بلکہ پٹی سے بالکل ایڑی بھی اندر کر لے, یعنی بالکل آخری سرا جو ہے بس وہ ٹچ ہو صف سے, وہ پٹی سے. اگر سب اسی طرح کھڑے رہیں گے نا تو صف درست ہوگی, ورنہ درست نہیں ہوگی. صف درست کرنا واجب ہے, لیکن اب آج کل صف درست عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. اللہ ہمارے غلام معاف فرمائے, علم نہیں رہا, جذبہ نہیں رہا, عمل نہیں رہا, سزا ہے کیا ہے پتہ نہیں, سب تو درست ہوتی نہیں ہے. اس میں چار آدمی بھی کھڑے ہو تو سب درست عام طور پہ نہیں ہوتی.
اس میں بابا یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس میں بالخصوص ذمہ دار اسلام بھائی جو ہوتے ہیں, دیکھیے فیضان مدینہ کی صفے جو ہے نا یہ لمبی ہیں, کونے میں بعض اوقات صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے, یعنی اتنی کونوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اگلے میں کہ پیچھے کی شاید ایک یا دو صفے ختم ہو جائیں, کونوں میں اتنی جگہ ہوتی ہیں, اگلی صف میں کونے میں جگہ ہوتی ہے, اس کی پیچھے صف میں کونے میں جگہ ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کونوں میں جائیں, اگلی صف میں جگہ پانے کی ہرس پیدا کریں کہ مجھے آگے کی صف میں جگہ ملے, بس آگے کی صف میں جگہ, میں جہاں کھڑا ہوں نا وہاں سے کاش مجھے ایک صف اور میں آگے بڑھ جاؤں. اب یہ جتنا آگے بڑھیں گے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں گے
انشاءاللہ. اگر نئی بھی جگہ ملی تو اس جدوجہد کا ثواب ملے گا
ماشاءاللہ.
یہ بس نفسیات ہے آدمی کہ یہ مطلب وہ پیچھے سمجھتا ہے کہ وہ بہت بھیڑ ہے کھڑے ہوئے, جیسے مزدلفہ کا آپ کو تو تجربہ ہوگا, مزدلفہ اگر پہنچے نا جب عرفات سے ہم پیدل جاتے تھے تو قافلے کے ساتھ, اتنا رش ہو جاتا کہ وہ لوگ وہیں پڑا ہو پھر معاذ اللہ مزدلفہ کے باہر پڑا ہو, ڈیر اور ڈیر پڑا ہو باہر, یعنی یہ سمجھتے کہ بس وہ یہی مزدلفہ ہے, پتا نہیں ہوتا حالانکہ بورڈ لگے ہوتے. وہ یہ مطلب بھی تو ہم کیا کرتے تھے, ہم بڑھتے بھیڑ کو چیر کے بڑھتے چلے جائیں, بڑھتے چلے جائیں, بڑھتے چلے جائیں, تو آگے بہت جگہ مل جائے. وہی اگر یہاں بھی آپ بڑھتے چلیں گے, بڑھتے چلیں گے کونوں کی طرف, تو انشاءاللہ جگہ مل سکے گی, نہیں ملی تو بھی کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا, ثواب ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ کی نیت صف کا خلا پر کرنے کی ہے. اگر اعتکاف میں یہ نیت ہو جائے اور اس پر عمل بھی ممکن ہو جائے تو بڑا فائدہ ہوگا, کہ تصوف کے ان مدنی اصولوں, تقلیل طعام یعنی کم کھانا, تقلیل کلام یعنی کم بولنا, اور تقلیل منام یعنی کم سونا پر کاربند رہوں گا. اس میں اگر کوئی کاربند ہو جائے اور اس کو یہ راس آ جائے, یہ تو زندگی بھر کے لیے بہترین مدنی اصول ہے اگر نصیب ہو جائے تو, کہ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے اور بیماریاں بڑھتی ہیں, تو زیادہ کھانے کی ہرس خصوصاً اس طرح کی بھیڑ بھاڑ میں تو وہ چبانے کا بھی موقع نہیں دیتی کہ میں بس نگل لوں, اب وہ کھاتا بھی نہیں, نگلتا ہے, پیٹ خراب ہوتا ہے, پھر الٹیاں اور طرح طرح کی بیماریاں, بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اندر کی مشینری تو ربڑ نما ہے نا, نرم نرم, وہ کیا کیا ہضم کرے گی, موٹے موٹے نوالے جو نگلتے ہیں, بوٹیاں چبائے بغیر نگلتے ہیں, کیسے بیچاری اس کو پیسے گی. یعنی جس کو گرینڈر کی مشین جو ہوتی ہے گرینڈر, یہ نہ پیس سکے اس کو یہ ربڑ کی مشین کیسے پیس سکے گی. اس میں ڈالتے جاتے ہیں, اگر اس میں رطوبتیں ہاضم ملتی ہیں, لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے ناکام ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہضم نہیں کر پاتا. تو اچھی طرح چبا ہوا ہوگا تو اس میں منہ کا لعاب ہضم ایک ہوتا ہے, زبان کے نیچے سے نکلتا ہے, وہ اس میں شامل ہوتا رہے گا, پھر یہ اندر جائے گا تو دوسری رطوبتیں بھی ہوتی ہیں, تو یہ سب ملا کر اس کو ہضم کر کے آپ کو طاقت بخشیں گی, فرحت دیں گی, عبادت پر قوت ملے گی. ورنہ وہی مطلب جو آج کل جس طرح کھا رہے ہیں تو پیٹ کس کا درست ہے, اگر ہم سروے کریں گے نا تو شاید اکثریت کا پیٹ جو ہے نا وہ درست نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کو تکلیف ہوگی پیٹ کی, کبھی قبض لگ جاتا ہوگا, کبھی کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے عام طور پہ ہوتا ہے, اور بغیر چبائے تو تھوڑا بھی کھایا تو نقصان دہ, جس کو چبانے کی چیز ہے وہ چبانا ہی پڑے گا, اور خوب چبایا جائے, اچھی طرح چبایا جائے. بعض اس طرح آواز لگاتے چبا چبا کر کھاؤ, چبا چبا کر کھاؤ, تو یہ بھی بےچارے ان کو بھی چبانا سکھانا پڑے گا, چبا چبا کر کھاؤ تو کوئی بھی بولے گا کہ پاگل تھوڑی ہوں میں یار, تو میں دیکھا کہ میں نے یوں کر کے دھکا مار کے نگلا ہے, چبایا تو ہے, دو دانت مارے تو سمجھا کے چبا لیا, ایسے ہی یہ ہو کر اچھی طرح چبا کر کھاؤ, اچھی طرح چبانے سے ہضم جلدی ہوگا. ایک کھانا گرانا نہیں ہے, گرانے میں بھی بازوں کا کوئی ثانی نہیں ہوتا, جبکہ مفت کا مال ملے, گھر میں نہیں گراتے ہوں گے اتنا, باہر دعوتوں میں جیسے کہ ون فورتھ کھاتے ہوں گے, ون باقی پونا پون گرا دیتے ہوں شاید, یا آدھا گرا دیتے ہوں گے, بوٹیوں کا دو دانت مارے اور رکھ دیا نیچے, ہڈیوں میں بہت ساری بوٹی لگی ہوتی ہے, آخرت میں کیا کرو گے, کیسے ہوگا.
تو کھانے کے ساتھ ساتھ تھال صاف کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے.
یہاں تو اب یہاں سب سیکھنا ہے, یہاں ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا, ویسے بھی کھانا ضائع کرنا جائز تھوڑی ہے, گھر میں بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, دعوتوں میں بھی اجازت نہیں ہے, تو یہاں مسجد میں اور اعتکاف میں کیسے جائز ہو جائے گا ضائع کرنا. تو آپ نے کھانے کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا, یہ دھیان رکھنا, خاص کر تھال میں بچ گیا اس کو ضائع کرنا نہیں کہیں گے, یہ اب جس نے پھینکا اس نے ضائع کیا, جو بھی منتظمین خادمین ہیں, لیکن اپنے کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا تھال صاف کر لینا ہے, چاٹ لینا ہے, پھر پانی ڈالنا ہے اور دھو کے پینا ہے, ایک بار پانی डालकर धोकर पीने से आमतौर पर थाल साफ होता नहीं है, और थाल साफ करना सबको आता नहीं है। पानी डाला, दीवारों पर भी हाथ फिराए और अच्छी तरह मतलब है कि ये धुल जाए, फिर एक बार पानी डाले, क्योंकि जर्रात रह जाते हैं। और हदीसों में कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है, तो फिर इनकी शुरुआत में इस तरह होता है कि एक जर्रा भी चला गया, खाने का कोई सा जुज चला गया, हो सकता है वही बरकत देकर चला जाए। तो इसलिए एक जर्रा भी ना, हड्डी भी पूरी चाट ली जाए, गर्म मसाला भी अच्छी तरह चाट लिया जाए, और धोकर भी पीने में यह हिकमत है ना कि धुलकर जो अज्जा रह गए खाने के, जो इससे रह गए बारीक बारीक, वो भी धुल के पेट में चले जाए, फिर रह जाते हैं कुछ, फिर पेट में चले जाए, फिर पानी भी रह जाता है। इसको भी, पानी को भी इस तरह जैसे ये प्याला या प्लेट है, तो यूं उंगली से जमा करके आखिर तक अपनी तरफ जो हिस्सा है उस पर ले आए, ये तिरछा करके इसको यूं यूं करेंगे ना उंगली से, ये जमा हो जाएगा, इसको भी पी ले। तुम नहीं जानते किस हिस्से में बरकत है, खाने के किस हिस्से में बरकत है। ये सब यहां प्रैक्टिकल कर रहा है आपने, ताकि मुआशरे में जाए तो फिर आपको यूं अमल करने में सहूलत हो। और जो खाने की प्लेट या प्याला जिसमें इसने खाना खाया, धोकर पी ले, उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। और जो बर्तन चाट लेता है खाने का, तो उसके लिए वो बर्तन मगफिरत की दुआ करता है, जहन्नम से आग की नजात की दुआ करता है, मुख्तलिफ रिवायतें, इसमें बहुत फवायद है। ये तकलील कलाम, कम बोलना, बोलते इतना है कि मच्छी मार्केट लगा देते बाज लोग, यहां चुप नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे। इसलिए ये जहन में रखें कि मस्जिद में दुनिया की बातें 40 बरस के आमाल को बर्बाद कर देती है। ये काट लगा ले, इस तरह का ये कार्ड मक्तबुल मदीना से 5 रुपए हदिया पर मिलता है, ये मंगवा ले। मरवी हुआ कि एक मस्जिद अपने रब अज्जा व जल के हुजूर शिकायत करने चली कि लोग मुझ में दुनिया की बातें करते हैं, मलाइका यानी फरिश्ते उसे आते हुए मिले और बोले, हम इन यानी मस्जिद में दुनिया की बातें करने वालों के हलाक करने को भेजे गए। ये रमजान मुबारक का खास तोहफा समझकर 5 रुपए हदीये में इसको हासिल करें, इसको लगाए तो इंशाअल्लाह वो याद आती रहेगी। फिर मुंह में बदबू का भी इसमें ये याद आया मुझे, देखो हदीस पढ़ के, मस्जिदें खुशबूदार रखी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने महलों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया, और ये कि वो साफ और खुशबूदार रखी जाए, तो उसकी सफाई भी करते रहे। सफाई के लिए इस तरह की शापर जेब में रखी जा सकती है कि जो कचरा या बाल का गुच्छा वगैरह मिल गया उठाकर इसमें डाल ले, क्योंकि अब इस तरह भाइयों की तादाद ज्यादा है, तो इस हिसाब से वो बाल भी झड़ेंगे, और भी मतलब सफाई के हवाले से मतलब जरूरतें पड़ेंगी, तो शापर होगी तो इंशाल्लाह इससे भी आपको फायदा होगा माशाल्लाह। कई सारे भाइयों के पास शापर होगा अभी जेब में माशाल्लाह, हो सकता है मदनी तरबियत गाह पे भी शापर हो, ये आपको फी सबीलिल्लाह दे देंगे तोहफे में माशाल्लाह। तो यूं मतलब ये कि एक तो कचरा हो नहीं, कचरा करना नहीं है, अगर नजर आ गया तो शापर पे डालना है, और ये कचरा जो मस्जिद का कचरा होता है, ये कूड़ा कचरा कुंडी पे नहीं डालते, डस्टबिन में भी नहीं, ये अदब की जगह डाला जाता है माशाल्लाह। फिर ये कि मुंह का बहुत ख्याल रखना है, एहतिकाफ में मुंह में बदबू होने का अंदेशा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सफाई करने का बाजों को मौका कम मिलता होगा, सुस्ती हो जाती हो, सफाई तो बार बार करनी है मुंह की। ये दांत और मसूड़े के दरमियान गेप हो जाते थे और उसमें चूना सा जम जाता है, जिसको ये टार्टर बोलते हैं, ये जम जाता है। फिर इस पर उंगली लग गई या कोई चीज खाई मिसवाक की, खून आना शुरू हो जाता है। तो ये ज्यादा खाने से होता है ये मरज, दांतों की सफाई न करने से भी होता है, मेरा जो तजुर्बा है अर्ज कर रहा हूं। तो इसलिए दांतों की खूब सफाई करें, वरना जिसके मुंह में बदबू आती हो तो मस्जिद में उसका दाखिला ही हराम है। तो ऐसे को एहतिकाफ करना भी मस्जिद में जायज नहीं है जबकि उसके मुंह में बदबू है। एहतिकाफ तोड़ के उसको जाना पड़ेगा अगर मुंह में बदबू है तो। लेकिन बदबू से मस्जिद को बचाना वाजिब है, तो उसको मस्जिद से फौरन निकल जाए, तोड़ना नहीं बल्कि वुजू खाने पर चला जाए और धो डाले, मुंह को अच्छी तरह साफ कर दे मिसवाक वगैरह करके, यहां तक के बदबू चली जाए। या जिसके पसीने में बदबू होती है, बाजों के पसीने में बदबू होती है, बदबू तो आमतौर पर होती है लेकिन बाजों के पसीने में बदबू नुमाया होती है जो आती है बाकायदा और मूड खराब होता है दूसरे का, ऐसी आती है, बोलता कोई नहीं है आमतौर पर, ऐसा पसीना बदबूदार जिसको आता है उसको एहतिकाफ करना नहीं है, उसको जमात से नमाज भी मस्जिद में पढ़नी नहीं है जब जब ये बदबू मौजूद हो। हाँ, ये एहतमाम करे इसको, बदबू को किसी भी तरीके से दूर करे, चाहे नहाकर दूर करे या बॉडी स्प्रे आते हैं आजकल लगाकर, तो बदबू दूर हो गई तो अब जमात से नमाज पढ़े या मस्जिद में आए। इसके अलावा मस्जिद में इसका दाखिला जो है ये जायज नहीं है, गुनाहगार होगा, कोई बोलेगा नहीं तो रोकेगा नहीं, आमतौर पर रोकता नहीं है, रोकना चाहिए, लेकिन ज़रा डर लगता है कि फसाद होगा, तो फसाद का डर हो तो रोकना अब वाजिब न रहा। अगर फसाद का डर ना हो, फितने का खौफ ना हो, और अगर जन्ने गालिब है कि ये मान जाएगा, तब तो समझाना वाजिब हो जाएगा कि तुम्हारे मुंह में बदबू आ रही है, तुम्हारे कपड़ों में बदबू आ रही है, अगर आ रही हो तो हो वाकई आ रही हो कन्फर्म। ये मस्जिद के लिए अर्ज कर रहा, बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर आ रही हो तो समझाना वाजिब नहीं है। अगर ये है कि ये नमाज के लिए जा रहा है और बदबू आ रही है और आपको पता है पसीने में है या, तो उसको फिर समझा दे कि हाँ भाई आप जरा तरकीब करके अपनी बदबू उड़ा के फिर मस्जिद आना। मगर ये है मतलब इसमें एक तादाद मुब्तला है, ये उसको अंदाजा होता है जिसकी लोगों से मुलाकातें होती है, उसको अंदाजा होता है जब मुलाकात करके ये जब फसाने गम छेड़कर जो बेसार करते हैं ना, जिसको सुना रहे उसको अपनी बदबूएं सूंघा सूंघा कर, इनको पता नहीं होता। बड़े मोबेदार होते हैं बात देखने में, बड़े अश्चास पश्चास मोबेदार, लेकिन बदबुओं के भपके उड़ा रहे होते होता है, बेहतियातियां उमूमन बेहतियातियां होता है, ज्यादा खाने से भी पेट खराब होता है तो बदबू आती है। अल्लाह करे कि हम मस्जिदें खुशबूदार रखने में कामयाब हो।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद वक्कास अत्तारी, बाबर मदीना कराची लियारी से है। आपकी बारगाह में एक सवाल है, रोजे की हालत में गाने बाजे सुनने से और इंटरनेट यूज करने से क्या रोजा टूट जाएगा?
नहीं, रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता ये कि गुनाह वैसे गुनाह होता है और रोजे में गुनाह और सख्त हो जाता है, गाने बाजे सुनना गुनाह है, इंटरनेट इस्तेमाल करना हर सूरत में गुनाह नहीं है, इंटरनेट का जायज इस्तेमाल भी है, तो अगर जायज इस्तेमाल किया तो कोई हर्ज नहीं है रोजे में, रोजे के अलावा भी हर्ज नहीं है। और अगर गाने बाजे रोजे के अलावा सुने जब भी गुनाह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
حضرت صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر افطاریوں پہ جاتے ہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک افطاری پہ ہم گئے تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا جی روزہ افطار کر لیجئے، افطاری ہو گئی. جب ہمیں بعد پتا چلا کہ ایک منٹ پہلے ہی ہم نے روزہ افطار کر لیا تھا، حضرت صاحب کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا روزہ ٹوٹ گیا یا ہو گیا؟ جو اس کا عذر تھا وہ ہم پہ آیا یا اس شخص پہ آیا جس نے آواز لگائی تھی کہ جی افطاری کر لی جائے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں کی گزارش ہے خاص طور پہ اولاد کے لیے، بہت شکریہ.
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے، روزوں کے اوقات اس کو پتا ہوں. تو روزہ اس کے اعلان پر اگر ایک منٹ پہلے اس نے اعلان کیا تھا تو جن کا بھی، جنہوں نے بھی افطار کیا ان کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے مؤذن نے جلدی اذان دے دی ہو، روزہ جنہوں نے افطار کیا ٹوٹ گیا. کیونکہ ہر فرد پر اپنا بھی کوئی ذمہ بنتا ہے کہ وہ مطلب روزہ جو ہے یا نماز روزہ ان کے اوقات کا خیال رکھے، اس پر ڈالنا یہ کافی نہیں ہے. یوں تو کل جا کر آپ کو جانا ہو، فلائٹ ہو آپ کی اور کوئی آپ کو بول دے کہ ہوائی جہاز اڑ گیا، تو اور ہوائی جہاز نہ اڑا ہو لیکن آپ اس کی کنفرمیشن تو کریں گے نا کہ واقعی اڑ گیا، یار یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو اگر آپ رک جائیں گے تو ہوائی جہاز نہیں بھی اڑا تھا تو اب اڑ جائے گا، تو اب کس پر آپ ڈالیں گے؟ اپنے اوپر ہی ملامت کریں گے کہ یار میں اس کا اعتماد کر گیا، مجھے تحقیق کرنی چاہیے. تو اس لیے مطلب اپنی گھڑی درست ہو، بھلے اذان ہو رہی ہے آپ اپنی گھڑی بھی دیکھیں، آپ کو وہ ٹائم ٹیبل بھی پتا ہو کہ آج افطار کتنے بجے ہے، آج سحری کا آخری وقت کون سا ہے، اس کا آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. جب بھی اگر مؤذن کو اذان دے بھی دے جلدی، تو جان بوجھ کر کوئی کسی کے روزے کیوں خراب کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ بےچارے کی گھڑی آگے پیچھے ہو گئی ہو، کوئی مغالطہ لگ گیا ہو، اذان دے ڈالی ہو. اگرچہ مؤذن کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اب اس نے کر لیا تو اس پر شور مچانا اور سارے روزوں کا اس پر وبال ڈال کر خود اپنے آپ کو فارغ سمجھنا، یہ قیامت میں مہنگا پڑے گا اور اس کو ستانا بھی مہنگا پڑے گا. ہر آدمی اس کو بولتا ہوگا کہ تجھے روزہ لگا تھا، آج تجھے روزہ بہت لگا تھا، تو نے جلدی مطلب ہے کہ کھانے پینے کے چکر میں ہم سب کا روزہ خراب کر دیا وغیرہ وغیرہ. جو مرضی آئی وہ لوگ تہمت اس پہ ڈالیں گے اور اپنے لیے گناہوں کا بہت بڑا ذخیرہ کریں گے. مؤذن بھول کر گیا اور چپ چاپ اپنا مطلب کام سے کام رکھے، اس کو برا بھلا نہ بولے. ایک تو بےچارے یہ بھول ہو گئے، پہلے ڈرا ہوا ہوگا، اور پھر یہ کیا ہر فرد اس کو بولے گا تو اس پر گزرے گی کیا؟ جو ذمہ دار ہوگا متولی وغیرہ، ٹھیک ہے وہ اس کو سمجھا دے گا بھائی گھڑی وغیرہ کی ترکیب رکھا کرو، ایسا مت کیا کرو، وہ ایک ہی کافی ہے. باقی سب کا سمجھانا جو ہے نا وہ گناہوں میں ڈالنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک شخص نے کسی کو کہا کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا، اس نے نماز کے لیے نہیں اٹھا سکا یا کچھ بھی وجہ ہو گئی، اور اس سوئے ہوئے آدمی کی نماز چلی گئی، تو کیا سوئے ہوئے آدمی پر کوئی قصور نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی جرم نہیں آئے گا؟
کئی اسباب ہیں جاگنے کے، تو ان میں ایک جاگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھ پاتا تو کسی قابل اعتماد شخص کو کہہ دے کہ وہ اٹھا دے. اگر وہ شخص قابل اعتماد تھا اور کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھا پایا، تو اب یہ اس کی بچت ہو گئی جس کی آنکھ نہ کھلی فجر کے لیے. اور اگر تھا ہی قابل اعتماد نہیں، بچے کو کہہ دیا مثلا، یا ایسے کو کہہ دیا کہ جو مطلب بات ہوتے جن کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، سیریس لیتے ہی نہیں ہے، اس کو یوں ہی مطلب فارمولیٹی کے طور پہ کہہ دیا یار میرے اٹھا دینا، ہاں اٹھا دوں گا فکر مت کر، اور اس کو سود بھی نہ ہو، اور یہ اپنے کو بھی تجربہ ہوئے سود ہوتی نہیں ہے، تو ایسے کو کہنے سے بچت ہوگی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ناف اتارنا کا کیا مطلب اور اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے.
بیمار عابد صفحہ 68 پر مطلب ایک اس کا وہ ورد لکھا ہے. اور ناف ٹلنا کس کو بولتے ہیں، یہ بھی شاید سوال کیا تھا. ناف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اس کو ناف ٹلنا بولتے ہیں. ناف اترنا یا ناف ٹلنا، یعنی یہ اپنی یہ جو اوپر جو چمڑا جو ہے نا گول گول، یہ تو سمجھو اس کا ایک مطلب اس کی علامت ہے کہ یہ ناف ہے، اس کو ناف ہی بولتے ہیں. لیکن وہ اندر میں اس کے مطلب جو اللہ نے ایک ہمارے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے، تو وہ سسٹم تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس طرح مطلب اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، باتوں کو بار بار ہوا کرتا ہے ایسا. تو اس کا ایک علاج اس میں لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. کاغذ پر باوضو لکھ یا لکھوا کر، پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے وغیرہ میں سی کر ناف پر اس طرح باندھیے کہ ناف کے نیچے نہ جائے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میں پیارے بابا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب صبح مسجد میں جاتا ہوں تو ایک دکاندار ہے جو صبح صبح اپنا کھیا وغیرہ باہر لگاتا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یار ایسا کریں کہ آئیں مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. وہ کہتا ہے اپنا کام کرو میں پڑھ لوں گا. وہ نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہے. میں بابا جی سے التماس کرتا ہوں اس کا جواب دیں، شکریہ.
ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری ہو، بعضوں کو عذر ہوتا ہے اور وہ عذر شرعی عذر ہوتا ہے. تو اگر وہ شرعی عذر کی بنا پر جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں. سستی کرتا ہے، شرعی اجازت اس کی اور بھی صورتیں، کئی صورتیں شرعی اجازت کی وہ نہیں ہے، محض سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا جماعت سے تو ظاہر گناہگار ہے. تو جماعت سے پڑھنا چاہیے کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے، ورنہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا.
اس طرح کا جملہ استعمال کرنا، اپنے کام سے کام رکھو میں پڑھ لوں گا،
تم اپنا کام کرو میں پڑھ لوں گا. اب یہ بعضوں کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بار بار تنگ کرتا ہے تو پھر وہ اس جملے بولتے یار تم اپنا، میری کوئی مجبوری ہے. اور یہ جو بھی سوال کرتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں بتائے گا، یہ جنرل بات ہے. دو آدمیوں کا جھگڑا ہوگا نا اور شکایت کرے گا تو وہ اپنا ہی مطلب لے گا، اپنے آپ کو ہی مظلوم کہے گا. لیکن خیر ہم تو سوال میں جو الفاظ کہے گئے ہمیں انہی کو دیکھنا ہے. تو یہ جملہ کہ اپنا کام کرو میں پڑھ لوں گا، یہ جملہ اچھا نہیں ہے، یہ برا جملہ ہے. کہ جو نیکی کی دعوت دے اس کو اس کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے، اور اگر وہ نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس کو اچھے انداز میں جواب دے، تاکہ وہ نیکی کی دعوت ہی کی کوئی ایسی مذمت اس سے ثابت نہ ہو. جیسے جماعت سے نماز پڑھنا یہ تو یقیناً بہت اچھا کام ہے، اب اس پر کہہ دینا تم اپنا کام کرو میں پڑھ لوں گا اپنے، یہ جملہ جو ہے نا یہ جماعت سے بیزاری وغیرہ کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے جملوں سے توبہ کرنی چاہیے، پھر ان جملوں سے سامنے والے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. ایک بیچارہ اچھی بات کر رہا ہے آپ سے، آپ اس کو ایک دم میں نے اس کی بات کاٹ کے اس کو مطلب میں نے کہا ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں، تو یہ دل آزاری بھی اور ایزا مسلم کی بھی صورت ہے. اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے ان باتوں سے تو آپ کو ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی جس نے ایسا کیا اس کو.
آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے جواب دینے والے کے متعلق ٹھیک ہے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس کا وہ عذر ہوگا یا کوئی بھی مطلب مجبوری ہو سکتی ہے یا اس کو ایسا علم ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہو کہ یہاں مجھ پر جماعت واجب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو. لیکن کیا ایک شخص یا اس طرح کے جو شخص نہیں جاتے ان کو یہ اخلاقی ذمہ داری ان کی دی جا سکتی ہے کہ یہ اوروں کو اپنی ذات سے بدگمانی سے بچانے کی کوشش کریں؟ یا مطلب سامنے والے کو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ حسن ظن ہی پر قائم رہیں کہ یہ لاکھ آپ کی دعوت کے بعد بھی اگر مسجد میں نہیں آ رہا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جبکہ مسجد بالکل ساتھ ہی ہے تو آپ حسن ظن ہی رکھیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی عذر ہی ہوگا تو اسے حسن ظن ہی پر پابند کیا جائے گا یا اس کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی جائے گی کہ آپ سے اگر ممکن ہو تو آپ لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے اگر آپ کا کوئی ایسا ویلڈ عذر ہے تو بیان کر دیں تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں, ورنہ انتقال کے بعد یار یہ ٹھیک تھے اپنی جگہ پر لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا یار.
یہ نقصان تو ہے, اس کو آگے پیچھے ہو جانا چاہیے. اس وقت اگر جماعت اس پر واجب نہیں بھی ہے نا تو وہ ایسی ترکیب کر لے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ اس نے یہاں با جماعت نماز ادا نہ کی, ورنہ یوں بولا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا بیٹھا ہوا ہوں نہیں پڑھتا, امام یوں ہے تو میں یوں ہوں تو فلاں ہے تو یہ, تو اس سے فتنے ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اور اگلوں کو بھی وہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, احتیاط یعنی اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ اس کو بےچارے کو کوئی مجبوری ہوگی. بعض اوقات دکان اس طرح کی ہوتی کہ اس کو مطلب سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا, بندہ ایک ہی ہے اور اتنا سامان باہر نکلا ہوا ہے کہ اگر وہ اندر رکھے گا دکان بند کرے گا پھر نماز کے لیے جائے گا پھر آ کے کھولے گا تو اس میں تو کافی وقت لگ جاتا ہے کہ دکان چھوڑ کر جائے گا تو چوری ہو جائے گی, بند کرتا ہے تو یہ دکان اس کے لیے سخت آزمائش کا معاملہ ہے. ایسا ہوتا ہے یہ واللہ اعلم. مطلب یہ میں نے عرض کیا مطلب اگر ایسا کوئی عذر ہو تو, مگر لکھا نہیں ہے ایسے آزار میں ترک جماعت کے.
یا یہ نہیں غور کرنا پڑے گا کہ دکان کے باہر جو اتنا سامان نکال کر جو اس نے رکھا ہے یہ بھی نکال کر رکھنا اس کے لیے درست تھا یا نہیں تھا؟
بعض صورتوں میں درست ہوتا ہے. سر وہ اس طرح کے کیل کانٹے ان کے ہوتے ہیں اپنی حد کے اندر, وہ بڑے بڑے وہ جھوڑے اور پھل والے بڑے ٹنگ ٹانگ کے رکھتے ہیں. اب دروازہ بند نہیں ہوگا یہ جب تک سب کو ہٹائے گا نہیں. واللہ اعلم. باہر آ لیا کہ جماعت ہی لینی چاہیے, جماعت واجب ہے اور اس میں جتنی مشقت اٹھائے گا محنت کرے گا انشاءاللہ اس کا بھی اجر پائے گا.
بابا ویسے اس کا بھی حل تو ممکن ہے, جیسے فروٹ والوں کا جیسے مکتبے پہ میں نے دیکھا تھا پہلے کہ وہ کیسٹوں کا شیلف ہوتا تھا نا وہ پورا دروازے کی طرح بند ہو جاتا تھا, اسی طرح کتابوں والا بھی. تو فروٹ والوں کو ممکن ہے کہ یہ اس طرح لٹکائیں اور پھر پورا بند کر دیں.
جس کو جماعت کا جذبہ ہوگا نا وہ اپنا خود ہی مطلب رستہ کر لے گا. کسی مسجدیں بھی ہمارے یہاں تو دو دو مسجدیں تین تین مسجدیں ہوتی ہیں, باری باری بھی پڑھتے ہیں تو کوئی بھی قابل اعتماد آدمی سے مل جائے گا کہ یار پہلے تم پڑھ کے آ جاؤ پھر ادھر آ جاؤ تو میں انشاءاللہ پڑھ کے آ جاؤں. یوں باری باری بھی تو پڑھتے ہیں, سیٹھ نوکر باپ بیٹے اس طرح باری باری پڑھتے ہیں, بھائی بھائی باری باری نمازیں پڑھتے ہوتے ہیں. جن کو جذبہ ہوگا رستہ خود ہی مل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
السلام علیکم باقیان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ میں راستے میں جا رہا ہوں کہیں اور اگر مجھ سے کتا یا میں کتے سے ٹکرا جاؤں اور اس پر نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا میں نماز اس کپڑوں میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟
کتا چھو جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا, وضو بھی نہیں ٹوٹتا. کتے کے بدن پر اگر تری ہو, کسی نے پانی ڈال دیا مثلاً یا اس پہ پانی لگا ہوا ہے پتہ نہیں کون سا پانی ہے, تب بھی اگر وہ تری بھی کپڑوں پہ لگ گئی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. کتے کا تھوک لگ گیا تو یہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، باقی بدن چھو جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یا عوام میں یوں ہے کہ کتا چھو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
میں عبد الحمید یو کے ناٹیگام سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جان سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو چھوٹا بچہ جو کہ نہ سمجھ ہوتا ہے وہ جائے نماز کے آگے آ جائے، سجدے کی جگہ پہ بیٹھ جائے جس سے سجدے والی جگہ نظر نہ آئے، کیا اسے ہٹا کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ پلیز رہنمائی فرما دیں.
ایسے موقع پر وہ عمل قلیل یعنی چھوٹے عمل کے ذریعے، چھوٹے کام کے ذریعے اس کو ہٹا جائے. چھوٹا اور ایک ہوتا عمل قلیل، ایک ہوتا عمل کثیر، یعنی بڑا کام، بہت زیادہ کام. عمل کثیر یہ ہے کہ نماز میں ایسا انداز، ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب آئے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اور اس نے جو فیل کیا وہ نماز کی اصلاح کے لیے بھی نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں یہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی عمل کثیر. اور عمل قلیل اس کے علاوہ جو وہ عمل قلیل ہوا کہ دیکھنے والے کو یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اب مثلا بچہ آگے آ کے بیٹھ گیا تو اس کو بالکل اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھے اور جس طرح نماز کی ہیئت میں بھی رہے سجدے میں جاتے ہوئے جیسے، تو اس کو ایک ہاتھ سے تھوڑا سا یوں دھکیل دے، پکڑ کے نہیں کھینچے، دھکیل دے اور سجدے کی جگہ بن جائے، سجدہ کر لے، یا تھوڑا سا خود ترچا ہو جائے اس طرح کے قبلہ روحی رہے، لیکن ایسا ممکن ہوتا ہے کہ تھوڑا یوں کر کے سجدہ کر لے، تو یوں بھی ترکیب ممکن ہے. اب وہ کہ بچہ اگر بیٹھے سجدے کی جگہ پر تو جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو یوں اگر یہ تھوڑا یوں سجدہ کر سکے گا، بچہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، ہاتھی کھڑا ہو جائے نا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بچہ منڈا تو ہوتا ہے، تو وہ سجدہ اس کی مطلب سائیڈ میں، اس کے پہلو میں ہو سکتا ہے، اور قبلے کی طرف سے ہٹے گا نہیں، اس میں وہ تو اندر چھوڑے، کوئی تھوڑی ہوئے باؤ ٹن کر کے سجدہ کرے گا نماز میں، اتنا تو آدمی سمجھدار ہوگا نا کہ نماز پڑھ رہا ہے. عمل کثیر کی تعریف یہ کہ نماز میں ایسا فیل کرنا، ایسا کام کرنا، ایسا ورک کرنا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ نماز میں، یہ عمل کثیر ہے. اگر یہ عمل کثیر اس نے نماز کی اصلاح کے لیے کیا تھا تب تو جائز تھا، نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر نماز کی اصلاح کے لیے نہیں کیا تھا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد ارشاد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان اتار نیپال گرمی سے، میرا سوال یہ ہے کہ دو نبی جو آسمانوں پہ زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آیا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان پر موت واقع ہوگی، کیا حضرت ادریس علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان پر بھی موت واقع ہوگی؟ جواب عنایت فرما دیجئے.
موت تو سب کو مطلب درپیش آئے گی. الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ زمین پر تشریف فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. تو کل و نفس ذائقت الموت کا وعدہ تو سب کو آنا ہے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد فرمایا ان کے حوالے سے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صُدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ کنز الایمان، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مکان پر اٹھا لیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا، جہنم دیکھ کر آپ نے مالک داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ فرمایا اب میں یہاں سے، یعنی جنت سے، کہیں نہ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقت الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم پر سے اس نے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے، انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ وہاں، یعنی جنت کے اندر، زندہ ہیں۔
سبحان اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹڈی کھانا اسلام میں جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹڈی حلال جانور ہے، بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، ذبح ہے نہیں، اس کا خون بھی نہیں ہوتا اس میں، جیسے مچھلی۔ تو حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ ہمارے لیے دو خون اور دو مردے حلال ہیں۔ دو خون سے مراد تلی اور کلیجی، اور دو مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی، ان کی بغیر ذبح کے یہ حلال ہے۔ البتہ مچھلی پانی میں قدرتی موت مر کر الٹی تیر جائے تو حرام ہے، اور کسی سبب سے اگر پانی میں مری تو، مطلب جیسے کسی نے وہ جال ڈالا اور جال میں وہ پھنس کر ہے پانی میں، یہ بھی جال اور دیر تک ہے اور پھنس گئی اس طرح کہ وہ مر گئی، حلال ہے، تو سبب سے مری۔ یا اس کو مطلب ہے کہ پرندے نے اٹھا لیا زندہ مچھلی کو، اب یہ اس کو پرندہ چباتا رہا کہ وہ گر گئی نیچے اور مر گئی، تو یہ بھی حلال ہے۔ پانی میں قدرتی موت، طبعی موت مر کر یہ الٹی تیر جائے تو حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر قالین کے نیچے ایک فارم لگایا جاتا ہے، کیا اس کے اوپر سجدہ ہو جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر مسجدوں میں تو نہیں بچھایا جاتا، کہیں کہیں بچھایا جاتا یہ فوم. تو اس میں سجدہ تو اس پر ہو جائے گا، لیکن جبکہ سجدہ ہو تو ہو جائے گا، وہ اس طرح سجدہ ہوگا کہ پیشانی اتنی دبانی پڑے گی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، ہمیں طاقتور دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، تو سجدہ ہو جائے گا. اور اگر دبانے کی قوت باقی تھی اور اس نے انہیں کہا ہلکی رکھ دی تو پھر سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو پیشانی میں، سجدے میں یہ ہے کہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے، تو پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے. تو اس لیے وہ کارپیٹ اگر مسجد میں بچھائیں تب بھی اتنے سخت ہوں کہ بآسانی بندہ سجدہ کر سکے. اب اگر ظاہر ہے نیچے کارپیٹ، کہیں تو اوپر کارپیٹ، پھر ایسا کارپیٹ بھی قیمتی ہوتا ہوگا، تھوڑا ملائم ہوتا ہوگا، پھر اس کے نیچے فوم، تو بلا وجہ مطلب یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسجد میں، الٹا پریشانی ہے. تو یہ فوم اس میں بیچ میں ڈال دیا، اب جس کو مسئلہ پتا ہو نا وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ گھبرائے گا، کشتی کرتا رہے گا اس سے کارپیٹ سے، تو اس کے نماز میں خوشبو کہاں سے آئے گا؟ وہ ذرا بےچارا بے چین رہے گا کہ میرا دباؤں، میں اس کو دباؤں، اس کو دل تو نہیں لگے گا نماز میں. امام آؤ تو امام اتر جائے گا، ٹوپی ہو ٹوپی گر جائے گی. یہ تجربہ ہے مجھے، تو ایسی جگہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے جب پتا چلتا ہے کہ بھائی اس مسجد میں جانا ہے اور یہاں یوں ہے. اب ظاہر کچھ اپنے کر تو نہیں سکتا، مجبوراً نماز تو پڑھنی ہے جب کوئی ایسی جانے کی صورت پیش آئی. میں کارپیٹ پہ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا، مجھے بس وہ بہت پرانی عادت ہے دعوت اسلامی کے پہلے سے کہ بغیر کچھ بچھائے سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے سمجھ لو. کوئی چیز بھی کپڑا بھی نہ بچھا ہوا ہو، بلا حائل سجدہ زمین پر، کچے فرش پر، مطلب تو جیسے ماربل بچھا ہوا تھا بھی فرش ہوا تو اس پہ. اب خیر وہ مسجدوں میں تو بڑے عالیشان کارپیٹ اور بچھا جاتے ہیں، باہر ملکوں میں جو پیسے والے ملک ہیں. تو میں ڈھونڈتا ہوں اسی جگہ کہ جہاں مطلب آسانی ہو سجدے میں، معلومات کی انتہائی کمی ہے، نہیں مطلب سمجھ، معلومات ہے ہی نہیں. اور دادے پردادے کو نماز پڑھتے دیکھی تھی تو اس کو دیکھ کر اس کے بیٹے نے پڑھی، اس کو دیکھ کر اس کے بیٹے نے پڑھی، اس کو دیکھ کر ہم نے پڑھی اپنے ابو کو، وہ جس طرح کرتے ہم کرتے آ رہے. کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح حروف ادا کرنے، کس طرح سجدے میں انگلیاں رکھنی ہے، ناک لگانی ہے، پیشانی، کچھ پتا نہیں ہے. تو پڑھ رہے ہیں نماز، سیکھنے کا بالکل ٹائم ہی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے. ٹائم تو بہت ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں ٹائم نہیں، ٹائم ہوتا ہے، جذبہ نہیں. کھانے کا جذبہ ہے تو ٹائم نکل ہی آتا ہے نا. سب سے کامیاب ترین حلقہ تو یہی ہے نا، کھانے کا، جیتے ہی کھانے کے لیے، زیستن ورا خوردن، کھانے کے لیے زندہ رہنا، یہی تو ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا خوردن برائے زیستن، زندہ رہنے کے لیے بندہ کھائے، کھائے گا تو جیے گا، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اتنا کھائے کہ وہ زندہ رہنے میں اس کو کامیابی حاصل ہو، لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا. اب تو زیستن بھرا خوردن والی بات ہے کہ ہم نے کہا زندہ اسی لیے کہ کھاتے رہے، دن رات کھاتے رہے، کھاتے رہتے کھانے والے. تو یوں مطلب کھانے کے لیے وقت ہے، سب کچھ ہے، نماز سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں تو سارا سال نماز کورس جاری رہتا ہے، سارا ہی سال ایک ماہ کا کورس ہوتا ہے. اگر کوئی کم وقت دینا چاہتا ہے 12 دن کا بھی اس کو کورس کروا دیتے ہیں، اور نماز سکھانے کی تو کوشش کی جاتی ہے. جب بھی آپ کو اللہ کرے کہ جذبہ ملے تو مدنی تربیت گاہ یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے، ان سے جا کر بولیں مجھے نماز سیکھنی ہے، تو یہ انشاءاللہ ترکیب آپ کی کریں گے. نماز ہی نہیں آتی تو کیا آتا ہے یار آپ کو، خالی پیسے گننے آتے ہیں. تو نماز ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے، ضروری ہے. اگر 12 دن بھی نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ان کو جا کر भले हाँ 12 मिनट दे दे के मेरे को 12 मिनट मेरे पास है, मुझे कुछ नमाज सिखा दो।
मतलब मैं हाजिर हुआ, मुझे पता चला था कि आपके यहाँ नमाज सिखाई जाती है, तो चले मैं आया हूँ, बताइए क्या करेंगे। तो आप खाली आके पूछ लें, बस इतना कर लें।
नहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, सिखा भी दे। 12 मिनट तो बरकत के लिए कह रहे,
आए तो सही
तो वक्त देगा ना, जब इतनी दूर से आएगा सफर करके, यहाँ तो बड़ा शहर है, तो घंटा दो घंटा देगा तो कुछ ना कुछ सीख के उठेगा इंशाल्लाह।
आ जाए बस एक बार।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی ترغیب پر بعض اسلامی بھائیوں نے کارڈ لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ کارڈ لگا کر ہم استنجا خانے جا سکتے ہیں؟
اللہ اللہ، میں بھی لگا لیتا ہوں، ابھی بھول گیا تھا، بیٹھا تو یاد آیا، کارڈ پہلے لگا لیا تھا میں نے، اس کا تھی چادر پھر اتارا تو پھر یہ پہنا تو بھول گیا، یہ آ کے بیٹھ گیا تو یاد آیا. خیر، تو کارڈ لگانا ظاہر ہے کہ مطلب اس میں تو نیکی کی دعوت ہے، نیت کی جا سکتی کہ ایک چپ سو سکھ، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، اس میں ہر کارڈ میں لکھا ہوتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی حدیث سے پاک لکھی ہوتی ہے یا بزرگوں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، یہ سیدھی سیدھی 100% نیکی کی دعوت ہوتی ہے اس میں جو یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. بندہ پڑھتا ہے، کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو سیکھنے کو ملے گا، علم حاصل ہوگا، خود کو بھی احساس ہوتا رہے گا. ایک چپ سو سکھ پر نظر پڑے گی تو اس کو بھی بولنے میں کچھ نہ کچھ اگر حساس طبیعت تو بریک لگے گا. تو کارڈ لگانا یہ ذرا وہ اللہ اور رسول کا نام ہے، ویسے تعویذ پہنتا ہی ہے، ایک تعداد ہے جو تعویذ پہنتی ہے اصول برکت کے لیے، اصول شفا کے لیے، تو اس میں بھی تو اللہ رسول کا نام ہے، شفا شفا ہے، برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ. تو کارڈ جس سے ہو سکے تو لگانا چاہیے جہاں مطلب یہ لگا سکتا ہوں، جیسے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے کس نے تعجب کی نظر سے دیکھنا کہ یہ کیا لگا لیا ہے، واش روم میں، ہاں واش روم میں جاتے ہوئے جیب میں رکھ لیجئے، ہو سکے بہتر تو یہ کہ باہر رکھے. میں تو حتی الامکان تعویذ بھی پہن کر واش روم میں نہیں جاتا، تو اب میرے پاس ایسے اسباب ہے کہ میں باہر رکھ سکتا ہوں. آپ باہر رکھیں گے تو وہ اٹھا جائے گا، آپ بھول جائیں گے تو گیا پھر، تو اس لیے وہ جیب میں رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ رکھے جیب میں بھی، اللہ رسول کا نام باہر ہی رکھے، لیکن اگر جیب میں رکھا تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ محفوظ بھی رہے گا اور چھپا ہوا بھی رہے گا. واش روم میں آپ آنے کے بعد پھر بھلے لگا لیں باہر نکل کر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
چودھری اشتیاق احمد خان میرا نام ہے، لاہور بار کا صدر ہوں، 5 سال ممبر بار کونسل رہا ہوں، سپریم کورٹ میں وکالت کرتا ہوں. یہ چینل ماشاءاللہ ایک سنتوں بھرا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ثنا ان کی سنتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں سنتیں کون پوری کرتا ہے؟ جو فرائض پہلے ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد سنتوں کی طرف جاتا ہے. اتنی دین کی دعوت، ماشاءاللہ ہر طرف لوگ جو ہیں وہ یہ چینل دیکھتے بھی ہیں، اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. اس چینل نے دین کی دعوت میں لوگوں کو تعلیم تبلیغ کرنے کے لیے ایک بہت احسن قدم اٹھایا ہے، اور الحمدللہ میٹھی میٹھی باتوں میں، میٹھی میٹھی سنتیں بچوں میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آنے والی نسل میں الحمدللہ یہ زیادہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.